بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا غير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
یہ آیات برکت کے لیے پڑھ دی گئی، سورۃ الشعراء جو کلام پاک کی 26ویں سورہ ہے، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 51 تک پڑھی گئی.
قصہ تو آپ کو معلوم ہے، میں نے اس کا ترجمہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ عرض کر دوں. وہ ان کے ترجمے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی غلط سمجھ بیٹھے تو وہاں قوسین کے درمیان وہ شرح کے لیے کچھ لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جملہ بھی مکمل ہو جائے، بات بھی صحیح ہو جائے اور غلط مطلب بھی نہ نکلے. تو اس طرح کا ترجمہ ہے، اس لیے بعض الفاظ ایسے ہیں جو مثلا عربی میں تو نہیں ہیں لیکن آ گئے ترجمے میں. ترجمہ یہ ہے کہ اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. نہیں، اور پکار پکار کے تو ہے نہیں، قالو ہے، لیکن حدیث شریف سے اور دوسری جگہ سے یہی مطلب ہے کہ یہ جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں، وہ قصہ ہی پہلے عرض کر دوں کہ شاید بعض سے کسی کو پہل معلوم تو سب کو ہی ہے، مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ وہ حق تعالیٰ نے نبوت دی حضور موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہا کہ فرعون کے پاس ہے اور ان کو معجزات دیے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا عصا زمین پر رکھتے تھے جو لاٹھی تھی، وہ ایک بڑا اجزہ بن جاتا تھا. ایک عالم سے میں نے سنا کہ وہ معمولی اجزہ نہیں ہوتا تھا، بہت بڑا ہوتا تھا. تو جب فرعون نے پہلی بار دیکھا تو وہ ڈر گیا، اتنا بڑا تھا، لیکن فرعون ڈرنے والوں میں نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اچھا جادو ہے، سارے جادوگروں کو بلا لا. تو انہوں نے تمام جادوگروں کو بلا لا اور انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ایک بڑا آ گیا، اس کا مقابلہ کرو، اگر ہم مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہم تو تمہیں تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جائیں گے. مقربین کو تو بہت نوازشیں ہوتی ہیں بادشاہ کی. تو وہ مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے جادو کے طور سے اپنی اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی، وہ سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو بڑا سانپ اجزہ بنا، وہ تو بہت بڑا اجزہ بنتا تھا. وہ تو نظر بندی تھی ان کی، نظر بندی کا توڑ یہ تھا کہ وہ جو سانپ بنا اس نے کچھ وہ کھا لیا، سارے سانپوں کو چھٹی ہو گئی، میدان بالکل صاف ہو گیا. جادوگروں نے جو دیکھا کہ یہ تماشا ہوا، حیران ہو گئے. فوراً سمجھنے کی جادو نہیں ہے، جادوگر ہی جانتا ہے یہ جادو ہے، یہ سمجھنے کی جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، تو فوراً ایمان لے آئے اسی وقت اور پکار پکار کر رہے لگے، یہ ہے اس ترجمہ، ایسا ایمان لائے کہ فوراً کہنے لگے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے بدون اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں، میں نے تم کو اجازت ایمان لانے کے لیے بھی اجازت درکار ہوگی. دیکھیے اس سے یہ پتا چلا کہ جو ایسے فرائض و واجبات ہیں جو حق تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں نماز پڑھ لوں اجازت مل جائے گی. جو فرائض ہیں اصلاح نفس فرض ہے، اصلاح نفس فرض عین ہے، کیا اجازت اس کے اندر اجازت ضرورت ہے سوال کرنے، بلکہ فرض عین کو روکنے والے بالکل ہی غلطی کریں، کسی کو فرض عین سے روک دیں. جو اپنی اصلاح فرض ہے اس کے لیے کسی ایسے بزرگ کے پاس جانا جو کاملین میں سے ہو سادتین میں سے ہو فرض ہے، جو کون روک سکتا ہے، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتا. یہی دیکھ ایمان لے آئے، ایمان لانا تو فرض ہے. اور وہ فرعون کہنے لگا فرعونیت ہے یہ، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یہ فرعون. کوئی شخص فرض و واجب ادا کر رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تم میری اجازت طلب کرو؟ فرعونیت ہمارے اندر خوشی ہے، فرعونیت اور رعونت، فرعونیت اور رعونت شوہروں کا شعار بنا ہوا ہے آج کل. تو فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے بدون اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں، ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو میں تم سب کا استاد ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا اسی نے سکھایا، تم استاد ہے تمہارا. تو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کاٹوں گا. اندازہ کریں آپ سزا کا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسری طرف کے پیر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا. اس حالت میں کہیں ایک طرف کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے اور ایک طرف کے پیر کٹے ہوئے ہوں گے تاکہ اوروں کو درست، تو وہ سب ایمان لانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنا یہ ہے سب، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایمان کیا چیز ہے؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، والذین آمنوا اشد حب. اگر تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے تو تم تو اللہ کی محبت میں اشد ہو گئے. یہ کلام پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، والذین آمنوا اشد حب للہ. جب ایمان تو داخل ہوا ہے اور حال کیا ہے؟ اچھا تم میرے ایک ہاتھ کاٹ دو گے، پیر کاٹ دو گے، سولی پہ لٹکا دو گے، تمہیں لاؤ گئے. انہوں نے کہا کہ کچھ حرج، انہوں نے جواب دیا کچھ حرج نہیں، کاٹ دو ہمارا پیر، کاٹ دو ہمارے ہاتھ اور ہمیں لٹکا دو سولی پر، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے، ہم اپنے رب کی طرف. ارے ہم تو اپنے رب کے ملاقات کے خود مشتاق ہیں. یہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس. یہ والذین آمنوا اشد حب للہ، یہ دولت ہے ہمارے پاس، یہ ہونا چاہیے. آج ہم ذرا سی چیز کے لیے سڑی ہوئی دنیا کی ایک ذرا سی، لوگ ہمیں ملا نہ کہیں، اس کے لیے ہم دس گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ارے ملا کہے تو کہا کرو، ذرا دیکھو ان کو بھی، پانچ منٹ ایمان لائے ہوئے ہوئے ہیں اور ہاتھ کٹوانے کو تیار، پیر کٹوانے کو تیار، سولی پہ چڑھنے کو تیار، اور کہہ رہے کوئی حرج نہیں، کٹتا ہے تو کٹنے دو، ہم تو اپنے مالک کے پاس ہیں، جا پہنچیں گے. یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے. جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ حال ہوتا، قالوا لا بعث انا الى ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، لٹکا دو ہم. یہ ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں، ان کو کہیں سڑی ہوئی دنیا کی وہ طلب ہوتی ہے. اب اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ، ہم بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کا یہ حال کہ سڑی ہوئی دنیا پہ یوں گرتا ہے، ہر طرح کا مکر و فریب، ہر طرح کی شرارت، غیبت، نظر کا کنٹرول نہیں، ایک ذرا سی دنیا کے لیے، ایک ذرا سی بات کے لیے عورتیں ہوئی عمر کہ ہم ملا نہ کہلائیں، اپنا حلیہ بدل دیتا ہے، اپنی حالت بدل دیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا انہوں نے کہ ہمیں امید ہے، دیکھیے جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں اللہ سے امید ہوگی، ہمیں امید ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم خطاکار نہیں ہیں، ہمیں امید ہے. دیکھیے اس کے بعد جو ہے یہ آیت عبرت کی، انا نتما یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. کیوں کہ ہم یہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے ان میں سب سے پہلے ہم ایمان لے آئے، یہ مطلب ہے. تو دیکھیں اس حالت میں بھی کہ ٹانگ کٹوانے کو تیار، پیر کٹوانے کو تیار، ہاتھ کٹوانے کو تیار، سولی پہ چڑھنے کو تیار، لیکن ذکر اپنی خطاؤں کا کرتا ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. نظر خطاؤں پر ہے، نظر پھر بھی خطاؤں پر. یہ دیکھیں یہ ایمان کا تقاضے ہوتے ہیں جو ایک منٹ میں پیدا ہو گئے. اور آج ہم جو ہے وہ تفسیر پہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. ارے یہ تفسیر پڑھنے سے نہیں حاصل ہے. ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی. لا غیر، کٹ جائے ہاتھ، کٹ جائے پیر. ربنا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف منتقل ہوں گے، ہم تو خود ہی مشتاق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے. یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر شخص ایمان لائے اس کو ایسا ہونا چاہیے. ہیں آج ہم نفس کے تقاضے پورے کرتے تھے، ایمان تک کی فکر نہیں ہے. اگر ایمان کی فکر ہوتی تو یہ حال ہوتا. ارے کسی اللہ والے کے پاس جا کے پڑ جاتے ہیں، کاش یہ بیماریاں ہماری نکل جائیں جو کہ ہمیں روگ ہمارے لگ گئے ہیں اور کھائے جا رہی ہیں ہمیں. ہمیں بس اپنی خواہشات نفسانی اور دنیا کی اور اپنے رشتہ داروں کی فکر پڑی ہوئی ہے. اللہ کی طلب کہاں ہے؟ کوئی کام ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاصی رحمۃ اللہ مطب میں تشریف رکھتے ہیں، ایک شخص آئے بوڑھے سے تھے، حضرت دعا فرما دیجئے خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو ابد الآباد کی جنت ہے، چاہے آپ گناہوں کی وجہ سے کچھ پٹائی بھی ہو لیکن مل جائے گی جنت انشاءاللہ. ایمان وہ دولت ہے کہ ابد الآباد کی جنت کے ذریعے. حضرت دعا فرما دیجئے ایمان، خاتمہ ایمان. اب یہ جو واقعہ ہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب ایک بار سنا چکے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ایک مردہ شیخ کا قصہ ایک زندہ شیخ سنائے تو سمجھ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہو، اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے جائزہ تو لو کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. خاتمہ تو اس وقت ہوگا جب ایمان موجود ہوگا، ایمان کا تو جائزہ نہیں ہے. یا اللہ بھائی انا الی ربنا منقلبون. دل پریشان ہے، دل پریشان ہے، دل پریشان اس وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ کی یاد میں منہمک نہیں ہے، فضول چیزوں میں لگا ہوا ہے. جو اللہ کا عاشق ہوگا، اللہ کی یاد میں ہوگا، اس کو فرصت ملے گی کہ انٹرنیٹ کے اوپر خبریں دیکھے. ہو سکتا ہے یہ کراہتا ہے، یہ خبریں جو انٹرنیٹ کی ہوتی ہیں لاہور علاقوں سے اللہ کی یاد سے بالکل غافل کرنے والی ہوتی ہیں. اور ٹیلی ویژن کا تو پوچھے ہی نہیں. میں نے تو اپنے دوستوں کو کہہ دیا ہے، اللہ نیلان کہہ دیتا ہوں، دیکھیں میں نے مجمع نہیں اکٹھا کرنا، میں آپ کو صاف بتا دوں، اگر آپ کو اصلاح چاہیے ٹیلی ویژن چھوڑنا پڑے گا. صاف کہہ دیتا ہوں ٹیلی ویژن کے ساتھ اصلاح ناممکن ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. تم اپنی دانش میں سمجھو کہ کچھ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے تم خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہو، تم کفار کو اس کے اوپر دیکھتے ہو، کفار کی صحبت اختیار ہوتی ہے کہ اثرات تمہارے اوپر آتے ہیں. تم کو کہاں سے اثر ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کا اثر نہیں. ویسے تم پڑھ لو، تفسیر بھی پڑھ لو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن یہ جو اصلاح ہے اس کے ساتھ ٹیلی ویژن جمع نہیں ہو سکتا، اس طرح کی کوئی بھی خرافات جمع نہیں ہو سکتا. ہمیں فکر کہاں ہے بھائی، ایمان ہے یا نہیں؟ جائزہ تو لو. فرما رہے ہیں کہ یاد کہتے کسے ہیں؟ یاد میں سب داخل ہے، نام جپنا، دھیان رکھنا، ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور اصل یاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکیم سمجھنا، یعنی اس کی حکمت کا اعتقاد رکھنا، اس کو رحیم سمجھنا، یعنی اس کی رحمت کا اعتقاد رکھنا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد میں داخل ہے. جس نے اس طریقے سے اللہ کی یاد کی، واللہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور میں تو بات دیکھنے ہی کے کہتا ہوں، کہ وہاں ایسا سخت قرنطینہ ہوگا کہ وہ جسم پر اثر ہو لیکن ان کے قلب تک پریشانی نہیں پہنچ. قلب تک پریشانی کیا ہے؟ یہی لا غیر، سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، ہاتھ کاٹا جائے گا، پیر کاٹا جائے گا، وہ کہنے لا غیر. یہ کیا ہے؟ قلب پہ اثر نہیں، پرواہی کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ اللہ کی یاد کی وجہ سے. ابھی حالانکہ دو منٹ کی اللہ کی یاد ہوئی ہے، ابھی تو ایمان لائے ہیں، ابھی تو نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزے رکھے ہیں، نہ کچھ بھی تو نہیں کیا. ابھی نہ حج کیا ہے، یہاں حج پہ حج کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال حج پہ چلے آ رہے ہیں، ہر سال حج ہو رہا ہے، ہر مہینے عمرہ ہو رہا ہے، اور وہی کہ وہی وہ کہہ لیں گے کہ وہ اس کو سکھا دیجیے آپ، وہ کون سا پرندہ ہوتا ہے توتے کو رٹا دیجیے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، وہ توتا خوب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دن بھر رٹے گا. ویسے ہمارا ہے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن جب بلی آ کے غلط اب آئے گی تو ٹیٹے ہی نکلے گا اس کے مجھ سے، سب اللہ ہو بھول جائے. تو ایسی ہمارا حال ہے، بڑے حج کرتے ہیں، ہے یہ حال. وہاں پہ جب آتا ہے معاملہ، اس وقت کیسے پھسل جاتے ہو؟ جب غصہ آتا تو کیسے غصے کے اوپر تقاضے کے اوپر تم عمل کرتے ہو؟ جب غیبت کا معاملہ ہوتا ہے غیبت سے چوکتے نہیں، کسی کو حقیر بالخصوص بیوی کے رشتے داروں کو تو حقارت سے دیکھتے ہو، اس کے بعد ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہو بعض، اور ایسے ہی بعض بیویوں کا بھی حال ہے، سب کو چاہیے. جو امراض مردوں میں ہے وہ عورتوں میں بھی تو ہے. فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ کسی مصیبت میں یعنی اہل اللہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، یا ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، یا ان کی کوئی غیبت نہیں کرتا، یا ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. یہ سب قصے ہوتے ہیں، اور ان قصوں سے انہیں غم بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب کسی کو آپ سوئی چبھو دیں، میں بہت بڑے بزرگ سوئی چبھو دی تھی، کیا ان کو سوئی چبھونے کی تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوگی، تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو سوئی چبھو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی ان کے. بزرگ کو چاہے تم نبی کو بھی اگر سوئی چبھو گے تو نبی کو بھی خدا خاصا سوئی چبھا تکلیف تو ہوگی. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پریشانی اور الجھن نہیں ہوتی جو کہ اصل چیز ہے تکلیف کی. اگر کوئی ظاہری تکلیف بھی انہیں پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے قلب کو چین ہی ملتا ہے، اور وہ عین غم کی حالت میں بھی مسرور رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں، کہتے ہوں گے کہ یہ شخص یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص عجیب الٹی تقریر کر رہا ہے، اجتماع ضدین ثابت کرنا چاہتا ہے جو تمام عقلاء کے نزدیک محال ہے. لیکن نہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ ہی کے منہ سے کہلوا لوں گا کہ ایسا ممکن ہے، یہ اجتماع ضدین ممکن ہے کہ ایک طرف تو تکلیف پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف دل کو آرام، دل کو سکون. کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے. قرآن کافی ہے لیکن فرمایا ہم آپ سے ہی کروا لیں. یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا ہے، بھائی ہاتھ پیر کاٹے جانے کا اور اتنا جابر بادشاہ تو بھی لٹکا دے گا، اور پھر بھی وہ کہہ رہے لا ظاہر. آخر کیسے کہہ رہے لا ظاہر؟ دل میں اللہ کی یاد ہے. اور فرماتے فرض کیجیے آپ کا کوئی محبوب ہے جس کی جدائی میں گل گل کر آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ صرف ہڈیاں اور پسلیاں باقی رہ گئی ہیں. ایسا کوئی عاشق ہے صرف ہڈیاں اور پسلیاں باقی رہ گئی ہیں؟ کیونکہ محبوب سے دور ہو گئے تو وزن بڑھ گیا، کھانے پینے میں نشاستہ اور مکھن زیادہ ملتا رہا. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ کوئی محبوب تھا جس کی جدائی میں گل گل کر آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ صرف ہڈیاں اور پسلیاں باقی رہ گئیں. اس حالت میں مدتوں کے بعد دفتن آپ کا کہیں محبوب وہ کہیں محبوب اس کا آ نکلا، اور اس نے مشتاقانہ آپ کو بغل میں لے کر زور سے دبایا. ادھر آپ غائب درجہ کمزور اور ناتواں، ادھر وہ ہٹا کٹا. اب آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس کے دبانے سے تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ایسی ہے کہ ہڈی اور پسلی چھوٹی جاتی ہے، لیکن یہ سوچیے کہ اس تکلیف کا اثر قلب تک بھی ہے یا نہیں؟ اگر آپ واقعی عاشق ہیں تو واللہ تکلیف تو کیسی قلب میں آپ محسوس کریں گے، آپ تو یہ محسوس کریں گے گویا رگ رگ میں جان آ رہی ہے، اور یوں کہیں گے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نہ معلوم خواب کی حالت ہے یا بیداری کی حالت ہے. ہائے یہ میری قسمت کہ اس کو ایک نظر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا، وہ اس طرح آ کر بغل گیر ہو. حتیٰ کہ وہ محبوب اگر یوں کہے کہ میرا دبانا اگر تم کو ناگوار ہو تو یہ تمہارا رقیب موجود ہے جو میرا مشتاق ہے، میں اس کے ساتھ ہم کنار ہو جاؤں، تمہیں چھوڑ کر یہی معاملہ اس کے ساتھ کرنے لگوں. اگر تمہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہو تو کہہ دو. ایسی حالت میں عاشق کیا کہے گا؟ عاشق یہ کہے گا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سارے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزم. خدا نہ کرے کہ دشمن کا یہ مقدر ہو یا نصیب ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سارے دوستاں سلامت، تیرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی کرتا رہے. عشق عشق والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ عشق ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اہل اللہ کو اگر کوئی صدمہ پیش آتا ہے تو ان کی وہی حالت ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی بیان کی ہے. عاشق کو معشوق کے دبوچنے سے تکلیف تو ہے لیکن اندر سے قلب نہایت راضی ہے، نہایت خوش ہے. اس کے جسم کو تکلیف ہے لیکن روح کو آرام ہے. اگر ان کا بیٹا مر جائے تو وہ محزون بھی ہوں گے، آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، لیکن قلب کے اندر پریشانی نہ ہوگی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، اب کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. میں بقسم کہتا ہوں، پھر بقسم کہتا ہوں، پھر بقسم، تین قسمیں کھائیں حکیم الامت ہے، کہ یہ نہیں ہوتا کہ حسرت ہو اور ارمان ہو کہ ہائی یہ رہتا، بلکہ ان کا قلب نہایت مطمئن ہوتا ہے کہ یہ بالکل مناسب ہوا، الحمدللہ جو کچھ ہوا بہت ٹھیک ہوا، بالکل حکمت ہے، سراسر رحمت ہے. بلکہ انہیں تفصیلاً حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں. ایمان ان کا درجہ حال ہوتا ہے، ایمان ہی کی تو کرامت ہے. درجہ اعتقاد میں تو سب مسلمانوں کا ہے, لیکن ان کو حال کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان جو ہے ان کا حال بن جاتا ہے. لا دیر لا دیر, ہمیں کوئی حرج نہیں, ان جانب اللہ ہے, ہم تو اللہ کے عاشق ہیں. یہی راز ہے کہ انہیں خدا سے محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت مخلوق کو. یہ نہیں کہ انہیں مخلوق کی محبت نہیں ہوتی, مخلوق کی محبت بھی ہوتی ہے, لیکن واللہ ثم واللہ مخلوق کی محبت محبت حق کے مقابلے میں بالکل مغلوب گویا معدوم ہو جاتی ہے. موازنے کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ غالب ہی غالب ہے اللہ کی محبت. ہمارے پاس ہمارا تو حال برا ہے, افسوس اس کا ہے کہ اتنا برا حال اور گندا حال اور اس کا احساس نہیں, خود پسندی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں کچھ احساس نہیں. یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں کہ کاش ہمیں اپنے عیبوں کا احساس ہو, کاش اس طرح ہی دنیا کو مقصود بنا لیا. لا حول ولا قوت الا بالله, مقصود کی بناتے ویسے ہی ہے جیسے حمام جانا, کہ حمام جانا مقصود ہے, مجبوری ہے. اب حمام میں جا کے سارا کام کر کے آ جاتے ہیں, وہ ان میں سے کون سا کام ایسا ہے کوئی شخص اس کو مقصود بنا لے. دیکھو یہی دنیا کا ہے, دنیا میں لگے ہوں تو مقصود تو نہیں ہے. جس وقت محبت حق کا غلبہ ہوتا ہے, چاہے محبت مخلوق بھی ہو اور مخلوق کے کسی صدمے سے کلفت بھی ہو, لیکن اندر سے دل میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی, وہ کلفت پر بھی راضی ہے اور وہ خوش ہے کہ ہمارے لیے یہی مصلحت ہے, اسی میں حکمت ہے. یہی حال اس دعا کے ساتھ ہے کہ عین دعا کے وقت بھی یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ ایسا ضروری ہو جائے. دیکھیے یہ بات ہے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر دوں گا کہ دیکھیں دعا کو قبول کرانے کی تدبیر بتا دوں آپ کو جلد ہوں. وہ تدبیر, دعا تو خوب مانگو جیسے بچہ لپٹ کے مانگتا, لیکن دل میں یہ بھی رکھو کہ جو اللہ میں آپ کریں گے بس وہی تھی, یہ نہیں کہ یہی ہو جائے, ایسا نہ ہو. اور واقعی اللہ میں عادت اللہ بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ ہر سالہ بندے کی امیدوں کو توڑ کر اپنے طور سے کرتے ہیں. آپ مانگیں ایک چیز ویسے نہیں ملے گی جیسے آپ چاہ رہے ہیں, کسی اور طریقے سے مل جائے گی, مل جائے گی. کئی بار ہوتا ہے, کئی بار ہوا ہے شاید, ہر سالہ بھی بندے کا وہ توڑ دیتے ہیں, تم جیسا چاہو ویسے ہی ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہوگا, کسی اور طریقے سے ہوگا, تمہارے گمان میں بھی نہیں کہتے ہوں. یہی ہے دعا کے وقت بھی یہ شخص جو ہے وہ یہ دعا نہیں کرتا, یہ دعا تو کرتا ہے لیکن عین دعا کے وقت بھی تقاضا نہیں ہوتا کہ ایسا ضروری ہو جائے. بس ابھی یہ ہمارا مرض ہے, ہمارا مرض ہے کہ ہمارے اندر تفویض نہیں, تفویض فرض ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری وصیت بنائی ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی لڑائیں, ایسے ہی ہو جائے, ایسے ہی ہو جائے, ایسے ہی ہو جائے, کیوں ہو ایسا؟ ارے میرے اللہ جو پسند, میرے اللہ کو جو پسند ہے ویسا کیوں نہ ہو. خواہ غم ہو یا خوشی ہو یا راحت ہو یا تکلیف, ہر حالت میں یہ اللہ کا بندہ راضی اور خوش ہے. ان کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ زندہ کنی عطا یسو ور بخوشی فدا یسو دل شدہ مبتلا یسو ہر سے کنی رضا یسو. اگر تو مجھے زندہ کر دے تو یہ تیری بخشش ہے, اگر مار ڈالے تو میں تجھ پر قربان, میرا دل تیری محبت میں مبتلا ہے, جو کچھ تو کرے تیری مہربانی ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ سب سے زیادہ خود اپنا مرنا ہے. آدمی زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے مرنے کی کچھ پرواہ نہیں, تو بہت کہتے ہیں, لیکن امتحان کے وقت اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے. تو سب سے بڑھ کر اپنی موت کا معاملہ ہے, لیکن اللہ والوں کو اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں, اور ایک حیثیت سے اپنے مرنے سے بھی زیادہ اہم اپنی اولاد کا مرنا ہے, کیونکہ وہ محبوب ہوتی ہے اور محبوب کی جان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. ان کی حالت موت اولاد کے وقت بھی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جوان صاحبزادے کا عین عید کے دن انتقال ہو گیا. ادھر جوان بیٹے کی نزا کا عالم ہے اور اندازہ ہو گیا کہ میں بچے گا, سب تدبیر ختم ہو گیا اور ہوش ختم ہو گیا بیٹے, اب بات چیت بھی نہیں ہو سکتی, وہ پہچان بھی نہیں رہا. اور ادھر نماز کا وقت ہے, مولانا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لو بھائی خدا کے شکر ہم سب جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی, انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر رخصت ہو گئے اور نماز کا اہتمام شروع کر دیا. آنکھ سے تو آنسو جاری لیکن ایک کلمہ بھی بے صبری کا زبان سے نہیں نکلا. خوش تھے کہ اللہ کی یہی مرضی. حضرت مولانا گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کے جوان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو لوگ تعزیت کے لیے آئے لیکن چپ بیٹھے ہیں کہ کیا کہیں. اہل اللہ کا روگ ہوتا ہے, اب پنچالیس کیا کہ تعزیت اتنی مشکل چیز ہے کہ ہر کسی کا بھی تعزیت ہو کیا کہیں گے جا کر. آپ دیکھیے تعزیت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے, تعزیت میں اکثر تعزیت لوگ غلط کرتے ہیں, ہمارے یہاں کے پاکستان ہندوستان وہ اس کی ہمدردی کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت غم کا وقت ہے کہ ہمدردی کیا تسلی کریں, اس کے غم کا آپ کو پتہ کیا, اس کے دل کے اوپر تو چھڑے چل گئے. اگر ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں، ارے خاص شریک ہوں گے آپ، آپ کی پتا بھی نہیں، اس کے دل پہ جو گزر رہی ہے اس کی آپ کو حاوی لگی، جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے جھوٹ بولنا کہیں جائز نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہیں پہ کسی کا خط آیا، خط میں لکھا تھا فلاں کے انتقال کی خبر ملی، تو حضرت نے لکھ دیا اس کے اوپر کہ مجھے بہت افسوس ہوا. تو خط جانے لگا تو وہ کہا نہیں خط جا، خط واپس لے، اور وہ اسے بہت پکار، جملہ اتنا رہ گیا کہ مجھے افسوس ہوا، بہت نکال دیں گے وہ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں. اب وہ تعزیت میں کیا کہیں، تعزیت کے اندر تو بڑا ہی غلط ہے، عورتوں کی تعزیت بھی عجیب ہوتی ہے. وہ جا کے ایسا کرتی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ روتی ہیں ساتھ. اکثر میں سب کو نہیں کہتا کہ اب جائیں گے تو رونا ضروری ہے، ورنہ تو تعزیت ہی نہیں ہوئی. تو اب ان کے جو باپ یا بھائی یا بیٹے کی موت ہوئی ہے اس کے اوپر کہاں سے رونا آئے گا ان کو، تو کیا تعلق ہے؟ تو اپنے کسی باپ بھائی بیٹے کی موت کا یاد کر کے رونا شروع کرتی ہے، پھر اس کو دکھلاتی ہیں، اب ان کے بھی آنسو، اب اس بہانے آنسو نکلنے شروع ہوئے، اب وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر رو رہا ہے وہ، حضرت میں اپنے اوپر ہی رو رہی ہیں. یہ تعزیت ہوتی ہے ہماری. تعزیت کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اسی طرح سے ہٹا دی جائے، غم کی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دی جائے، کوئی اور بات کی جائے، اور اسی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف کر دیا جائے. تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے مقصد، اور پھر وہی اس کی توجہ ادھر ہی کر دی، اس کا غم اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ تعزیت کی، اسی لیے یہاں پہ تعزیت کے میں ایک جملہ کہتے ہیں، اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تیرا اجر بڑھا دے. یہ صحیح ہے، تم صبر کرو گے تمہارا اجر بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر بڑھا دے. اجر تو مل گیا کسی قریب کے رشتے دار کے انتقال سے، اجر تو مل گیا، لیکن اس کو بڑھانے کا طریقہ ہے صبر کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ کرو، یہ مسئلہ ہے صبر. اب لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے کا انتقال ہوا ہے، اور چپ بیٹھے کہیں کیا، اہل اللہ کا روب ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کچھ کہیں. آخر کہتے بھی تو کیا کہتے، اگر کہے کہ رنج ہوا اس کی اظہار کی کیا ضرورت، اگر کہے کہ صبر کیجیے تو خود ہی کیے بیٹھے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں، لیکن اب لایا نہیں کلام، صاحب صبر ہی کیے ہوئے ہیں تو کیا کریں. ایک سال مجھے کہہ دیا کسی بات کے اوپر، اچھا آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تو میں نے کہا آپ اس کا، آپ کے اس کال کا تو مطلب یہ ہے کہ میں دعا نہیں کرتا. بہت چٹپٹا ہے، میں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو دعا کریں، تو کہا کہ میں دعا نہیں کرتا، یہ مطلب ہے آپ کا. تو وہ کہے گا بھائی، وہ بڑا گمرہ تو کہے گا آپ صبر کیجیے، تو صبر تو کیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. آخر بڑی دیر کے بعد آخر ایک نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت بڑا رنج ہوا. فرمایا معلوم ہے کہنے کی بات نہیں، بس سارا مجمع سے چپ. ایک نے بڑی ہمت نے کہا بھی کہ حضرت بہت رنج ہوا، ٹھیک ہے معلوم ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جدلا رہے ہو تم مجھ سے، اس کو جدلا رہے ہو. یہ اس سے آپ کو ہماری مکاری اور شیطانیت کا علم ہوگا کہ ہم لوگ تعزیت وغیرہ میں کیا کرتے ہیں. تو ایسی تعزیت کا کیا فائدہ جسے جھوٹ بولنا پڑے، جیسے ہمارے تحفے آئے تھے، ہماری دعوتیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا صدمہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس درجہ ہوا تھا کہ دس لگ گئے اپنے شیخ کے انتقال. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، اور کھانا موقوف ہو گیا. کیا مجال کہ کوئی کچھ ذکر کر دے، ذکر پھر بھی نہیں ان کا. میں بھی اس موقع پر حاضر ہوا، اب میں وہاں پہنچ، اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، میں وہاں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ایک درجے میں پیر ثانی، دونوں باتیں تھیں ان میں. اور خود مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے اپنی جگہ کے اوپر، علم کے لحاظ سے تو فقیہ الاثر کہلاتے تھے. میں بھی اس موقع پہ حاضر ہوا، یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. اب میں وہاں پہنچ کر متحیر کہ یا اللہ کیا کہوں، آخر چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے بڑے بڑے صدمات پڑے، لیکن کیا ممکن کہ کسی معمول میں ذرا فرق آ جائے. چاہے تہجد دوابین کوئی معمول قضا تو کیا، کبھی مؤخر بھی نہیں ہو پایا، یہاں تک کہ کھانا بھی اس وقت جب سامنے آیا تو اسے بھی خدا کی نعمت سمجھ کر کھا لیا، اور آنے والوں کو یہ حال دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ انہیں کچھ بھی رنج نہیں، اور ہم ایسا ظاہر کرتے یار سے کچھ ظاہر تو ہو کہ ہمیں رنج ہوا ہے. ایسا مکاری تو ہماری فطرت میں ہے، یہ ایمان کے مطابق نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکاری اور شیطانی صاف سیدھا سادہ آدمی ہونا چاہیے. میں خود اپنا علاج کر دوں، ورنہ وہاں ضبط کی یہ شانتی کہ کسی طرح سے پتہ ہی نہ چلتا تھا، نہ چہرے سے نہ زبان سے، وہی معمولات، وہی اذکار و اشغال، وہی تعلیم و تلقین، کسی معمول میں ذرہ فرق نہیں آیا. واللہ یہ تعلق میں اللہ کی قوت ہوتی، ان کا اعتقاد اور حال یہ ہوتا کہ لا معبود الا اللہ، اور لا حکیم الا اللہ، حکمت والے شراط اللہ. اور لا مقصود ابن اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود، کسی چیز کا اثر ان پر نہیں ہوتا، کہ وہ سب شکوک پر لازمن رہتے ہیں، یوں ہو جائے بہت اچھا، یوں ہو جائے بہت اچھا، وہ کسی حال میں ناراض نہیں. ہم ہر چیز میں ریس صاحب کو کہا، لیکن نعمت میں بھی ہم کیلے نکالتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، کھانا آیا آپ کے ساتھ. ارے یہ کھانا نہ بیوی لا کے دے رہی ہے، نہ کوئی اور لا کے دے رہا ہے، یہ من جانب اللہ تمہارے پاس پہنچایا گیا. یہ سب واسطہ ہے، جیسے ڈاکخانہ کو اس سے کوئی ڈاک کا ملازم جو ہے پوسٹ مین خط لا کر دے، تو کیا یہ پوسٹ مین نے خط لکھا ہے؟ اس میں تو خط واسطہ بن گیا، اس لیے تمہارے سامنے کھانا آیا. تمہاری کیسے ہمت ہو جاتی ہے کچھ نعمت میں تم کیلے نکالو؟ من جانب اللہ نعمت آئی، نعمت میں کیلے نکال لو، اللہ کی نعمتوں میں کیلے نکال لو. ایک چیز جو اللہ کی نعمت ہے، اس کی اگر خرامیاں کچھ نظر بھی آئے تو چھپ رہو جی، سوچنے دو، رہنے دو. میرے پاس الفاظ نہیں اس کیفیت سے بیان کرنے کی، خدا نصیب کرے تو معلوم ہو جائے. ذوقی امر ہے، بیان سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ پہلے عطاری کی دکان کرتے تھے. ایک دن اپنی دکان پر بیٹھے نسخے باندھ رہے تھے، یہ حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں نا. ایک درویش کمبل پوش دکان کے آگے کھڑے ہو کر انہیں تکنے لگے. دکان کے بعد آ کر دیکھ، ان کو غور سے دیکھنے، دیر تک اسی حالت میں دیکھ کر حضرت عطار نے فرمایا، بھائی جو کچھ لینا ہو لے لو، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ درویش نے کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دکان میں خمیرے، شربت، ماجونے، بہت سی چپکتی ہوئی چیزیں بھری پڑی ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری روح کیسے نکلے گی جو اتنی چپکتی ہوئی چیزوں میں پھنس گئی. روح تو ایسی ہے، تعلق، روح جو ہے تعلق علمی کا ایک شکل ہوتی ہے. اس وقت حضرت عطار تو بہت ایسے نہیں تھے، بزرگ نہیں بنے تھے اس وقت، دکان تھی عطار کی، باطن کا تو چسکا ہی نہیں تھا. بے دھڑک کہہ بیٹھے کہ ابے جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکل جائے گی. روح نکلنے میں فرق کیا، جیسے تیری نکلے گی ویسی میری نکل جائے گی. درویش نے کہا، میاں ہمارا کیا ہے؟ اور کمبل اوڑھ کر وہی دکان کے سامنے لیٹ گیا. اول تو حضرت عطار یہ سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی تو شبہ ہوا، پاس جا کر کمبل اٹھایا تو وہ درویش واقعی مردہ پڑا تھا. بس ایک چوٹ دل پر لگی اور وہی ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور افاقہ ہوا تو دیکھا کہ دل دنیا سے سر ہو چل، وہ من جانب اللہ. اسی وقت دکان کو لٹا دیا، لے جاؤ اب دکان سے سب ہو گیا دنیا. یہ جو ہم مال جوڑتے پھرتے ہیں، تھوڑا سا یہ آ جائے اور آ جائے، اور 10,000 اور آ جائے، 10,000 اور آ جائے، اور اتنے ہو جائے، اور پیسے کو دیکھا کہ دل دنیا سے بالکل سبد ہو چکا تھا. اسی وقت دکان لٹا کر کسی پیر کی تلاش میں نکلے. پھر وہ صدیق کے اندر اتنے بڑے عارف ہوئے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر ختم یتکو چاہیم. حضرت عطار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی ساتوں ملکوں کی سیر کری ہے، اور ہم ابھی تک ایک ہی گلی کے میں پڑے ہوئے، ایک ہی گلی میں پڑے ہوئے. عطار رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر سلاطین کو اس دولت کی خبر ہو جائے جو ہمارے پاس ہے، تو تلواریں لے کر ہم پر چڑھائیں کہ لاؤ ہمیں دو. یہ وہ دولت ہے، لا گئے، کاٹ دو ہاتھ، کاٹ دو پیر. ارے تم کس چیز سے گھبراتے ہو؟ ایک طرف حق تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم کو ہمیں ملا کہے گا کہا کرے، تو ہمیں بیوقوف کہے گا کہا کرے، ہماری دوستی چھوڑ دے چھوڑ. اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہوتا ہے تو اس دن کی پرواہ ہوتی ہے. بالکل سچ بات ہے، میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں؟ ہاں ایک تقدیر بتلاتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو خود امتحان کر لیجئے، اور جن کی یہ حالت ہے کہ کچھ دن ان کے پاس رہ کر دیکھیے تو میرے دعوے کا یقین آ جائے. ان اہل اللہ کے پاس رہ کر دیکھو، جن کے پاس کی جن کو یہ دولت نصیب ہے، ان کے پاس نہ جاؤ جو خود ہی اس دولت سے محروم. یہ فضولیات میں لگے ہوئے، خبروں میں لگے ہوئے لوگ، یہ کہیں آپ کو یہ دولت دے سکتے؟ ارے جس کو اللہ کی لگی ہوئی ہوگی وہ کہیں امریکہ کا نام لے گا اس کے بارے میں، اس نے ایسا کیوں کیا، تیل کیوں لے لیا، پیسہ کیوں لے لیا، ارے اس سے ہمیں کیا کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ سبھی مسلمان ہو جائیں. 3 ماہ تو تم دنیا کے متمول لوگوں میں جا کر رہو، اور پھر 3 مہینے اللہ والوں میں رہو، اور ان دونوں کی اندرونی حالت کی تفتیش کرو کہ کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. واللہ آپ دوزخ اور جنت کا فرق پائیں گے. یہ حال ہوتا ہے. یہ حضرات اللہ والے جو ہوتے ہیں، تقاعد نفس کو روکنے میں جو تک کلفت ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور واللہ اس کلفت میں بھی ایک لذت ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی لذت کی کچھ حقیقت نہیں. یہ حضور اللہ کا حال ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. پس محبوب حقیقی کے راضی کرنے کے لیے اب سب کلفتوں کو برداشت کرو, پھر خواہ حق تعالیٰ ان کلفتوں کو مٹا دے اور نفس و شیطان پر غالب کر کے اور راحت فرما دے, یا اسی طرح کشاکشی میں مبتلا رکھے, مگر اپنی طرف سے اپنے لیے کوئی حالت تجویز نہ کرو. نفس کے روکنے میں جو کلفتیں پیش آئیں برداشت کرو, اور کچھ نہیں تو وہ تو دیکھیں گے کہ میرے راضی کرنے کے لیے یہ نفس کے تقاضوں پہ کس طرح سے غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے. باقی میں بشارت دیتا ہوں کہ چند روز تو امتحان ہوگا, پھر حق تعالیٰ کی طرف سے مدد شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو نفس کے سب تقاضوں پر غالب کر دیا جائے گا. کیوں صاحب, پہلوانوں کو کچھ بھی لڑتے نہیں دیکھا؟ پہلوان پورا زور صرف کرتا ہے تب کہیں جا کر مقابل کو پچھاڑتا ہے, بیکار ہو کر تو نہیں کھڑا رہتا. اسی طرح تمہارا نفس و شیطان سے مقابلہ ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ دل کے اوپر کوئی مار نہ ہو اور غلبہ ہو جائے. پوری کوشش کرو, اللہ تعالیٰ کی سرکار میں عالی ہمت دیکھ کر اگر تم میں قوت نہ بھی ہوگی تو غالب آنے کی, تب بھی وہی غالب تمہیں کر دیں گے. جب دیکھیں گے کہ عاجز آ گیا ہے خود مدد فرما دیں گے. تم اپنا سارا زور صرف کر کے تو دیکھ لو. اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو قلب کے اندر اللہ کی یاد بسا لو. یہ میں نہیں کہتا کہ ذکر شروع کرتے ہی اطمینان کا درجہ کامل ہو جائے گا, بلکہ ذکر سبب ہے اطمینان کا, تو جتنا ذکر بڑھے گا اتنا ہی اطمینان کا درجہ بڑھے گا. جب ذکر کامل ہو جائے گا اطمینان بھی کامل ہو جائے گا, پھر اس دولت سے مشرف ہوں گے مرتے وقت. اور ساتھ سچ یہ ہے کہ ہزاروں زندگیاں قربان ایسے مرنے پر کہ وہاں سے یہ ارشاد ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, جس کو ذکر اللہ میں چین تھا, آ جا اپنے رب کی طرف. اور لفظ ارجعی میں ایک لطیفہ ہے, یعنی اس میں اشارہ ہے کہ تم تو خدا ہی کے پاس تھے اور یہاں تو تم آ کر اجنبیوں میں مبتلا ہو گئے, تو تمہارا مرنا اصل کی طرف واپس جانا ہے. لگا کے برف میں صافی, لگا کے برف میں صافی راہیے میلا, جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ پھیلا. لگا کے برف میں صافی سراہیے میلا, اس میں سے مراد اللہ کی محبت کی شرح. جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شیلا, دعا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وصحبه وبارك وسلم تسليما يا الله. ہم آپ سے مجبور ہو گئے, بس آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ان کے نام لیوا. یا اللہ آپ کو ان کا صدقہ واسطہ ہے, ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم گنہگار خطا کار آپ کے بندے ہیں, توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے تو ہمیں ان کا امتی بنایا, اتنا بڑا شرف عطا فرمایا, اور یا اللہ ہم ایسے نادان انہیں کی مخالفت اللہ اعلان کرتے ہیں. یا اللہ ہماری معاشرت, ہماری زندگی, ہماری شادیاں, ہماری غم, ہر چیز یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ہوتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اپنے لیے, اپنے متعلقین کے لیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ بخش دیجیے, مواقع نہ فرمائیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم نے خود اپنی جانوں کو دیکھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ معاف کر, یا اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو معاف کر دیجئے, اور ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع نصیب کی. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. یا اللہ آپ کریم ہے, اکرم الاکرمین ہے. یا اللہ آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے, ہماری عافیت کو اپنے فضل و کرم سے قائم رکھے گا. یا اللہ قائم, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی عقصت سے پڑ جانے سے, نفس و شیطان کے مقائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات, جنوں دنیا کی یا اللہ کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوائی سے. یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ, دوست احباب, رشتہ دار, تمام رکھنے کے لیے. یا اللہ اپنی پناہ میں لیجیے, اپنی پناہ میں لیجیے, اپنی پناہ میں لیجیے. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیں. یا اللہ تمام بیماری سے شفا عطا فرمائیں. یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں شدید, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیں. یا اللہ سب حاجات و ضروریات ہماری پوری فرما دی، کاموں کی اٹکن اور پریشانیوں کو دور فرما دی، وسعت رزق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں جہاں لڑکیاں ہیں ان رشتوں کی ضرورت ہے، اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ ایسے لڑکیوں کو عطا فرما دیجیے، یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والے ہوں، یا اللہ غصہ نہ کر، محبت کرنے والے ہوں. یا اللہ جہاں جہاں لڑکوں کے رشتوں کی ضرورت ہے ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجیے، بہترین بیویاں ثابت ہوں، جن کے اخلاق سے دل خوش ہو جائے. اور یا اللہ جو شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کر، یا اللہ آپ کریم ہیں، رحم الرحیم ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس بھی حال میں ہوں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ بچے آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ ان کی آپ نگہبانی فرما دیجیے گا. یا اللہ ان کو ہر قدم پہ ان کی آنت مسلم فرما دیجیے، دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو ایمان کامل عطا فرمائیے، صحت تندرستی اچھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے، اچھے اخلاق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ یہ بچے ہیں ان کو کسی سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، آپ ان کے ساتھ ہو. یا اللہ برے اخلاق سے بچا دیجیے گا، ان کو بری صحبت سے بچا دیجیے گا. یا اللہ ہر وقت ان کی نگہبانی فرمائیے، ہر وقت ان کے ساتھ ہو جائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، رحم الاکرمین ہیں. یا اللہ یہ بچے آپ کے حوالے ہیں، یا اللہ ان کو آپ اپنی حفاظت میں لیجیے، اپنی حفاظت میں. یا اللہ بڑے فتنے کا وقت ہے، اپنی حفاظت خاص میں لیجیے، ہر قسم کے شر سے بچائے. یا اللہ ہم آپ کے بندے مجبور ہو بے بس آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہم آپ کا دوست بننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کا اپنا دوست بنا. یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا دوست اپنا ولی بنا لیں. یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے، اپنی وہ محبت نصیب فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، اور اس محبت کو یا اللہ تمام دوسری محبتوں سے بڑھا دیجیے. اور یا اللہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہو. یا اللہ ہمارا دل دنیا میں پھنس کر خراب ہو چکا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. یا اللہ یہ شوق ہمیں عطا فرمائیے، اس شوق کو دوسرے تمام ہمارے خرافات شوقوں کے اوپر غالب کر دیجیے، ان سے بڑھا دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم.